الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تیسری چیز جس کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرنا, ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارنا. ولا تنابزوا بالالقاب, تم آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. آپس میں ایک دوسرے کو ایسے لقب سے مت پکارو جس لقب سے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ناراض ہوتا ہو. اس لقب سے پکارے جانے کی وجہ سے اس کی دل شکنی ہوتی ہو, اس کو ایزا اور تکلیف پہنچتی ہو, اس لقب سے پکارے جانے کی وجہ سے اس کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہو, ایسے لقب سے مت پکارو. حضرت اکریمہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ اے کافر, اے منافق, اے فاسق, ظاہر ہے کہ اول تو یہ کہ کسی مؤمن کو, ایمان والے کو کافر یا منافق کہنا ہی نہیں چاہیے, وہ تو ایمان والا ہے. اور اگر ایمان والا گنہگار ہے اور گنہگار ہونے کی وجہ سے وہ فاسق ہے, پھر بھی اسے فاسق کہنے سے اس کی دل شکنی ہوگی, دل آزاری ہوگی. حضرت عطا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کہنا اے گدھے, اے سور وغیرہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے ایسے کام پر آر دلانا جو اس نے گزشتہ زمانے میں کسی وقت کیا تھا اور پھر اس نے اس عمل سے توبہ کر لی تھی. مثلا کوئی زنا میں مبتلا ہو گیا اور زنا میں مبتلا ہو کر سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، اپنی زندگی درست کر لی، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ زندگی درست کر چکا ہے، اب اسے کہنا یا زانی، اے زنا کرنے والے، یا یہ کہ کوئی شخص شراب کا عادی تھا، اس نے اس فعل قبیح سے، اس برے عمل سے توبہ کر لی اور نظر بھی آ رہا ہے کہ توبہ کر چکا ہے، زندگی بدل چکا ہے، اس کے باوجود اسے کہنا یہ شرابی. کسی شخص نے چوری کی ہے اور چوری سے مکمل توبہ کر چکا ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، پھر بھی اسے آر دلانا اور کہنا کہ اے چور. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اسی سے ممانعت کی گئی ہے کہ لا تنابزوا بالالقاب، تم آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسے نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی زندگی درست کر لیتا ہے، اور ایسے شخص کو دوسرا مسلمان اس کی توبہ کے بعد اس کے پچھلے گناہ کو یاد دلا کر آر دلانے کے لیے اسی گناہ سے پکارتا ہے، جیسے ابھی مثالوں سے واضح ہوا، تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ اپنے ذمے اس بات کو لے لیتے ہیں کہ یہ آر دلانے والے کی موت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک وہ اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو اور اس گناہ میں مبتلا ہو کر دنیا اور آخرت میں رسوا نہ ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالی کے کسی بندے کو اس کے کسی برے عمل پر آر نہیں دلانا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ کل کا ولی ہو اور ہم آئندہ کل کسی گناہ کے دلدل میں ایسے پھنس جائے کہ نکلنے نہ پائیں اور ایمان تک سے محروم ہو جائیں. لا تنابزوا بالالقاب، آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ کا نام بری چیز ہے. یعنی تم تو مومن ہو اور مومن ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ٹھٹھا کرتے ہو، تو جب اپنے کسی مسلمان بھائی سے ٹھٹھا کریں گے تو آپ کی طرف گناہ منسوب ہوگا کہ نہیں کہ اس مومن نے ٹھٹھا کرنے کا گناہ کیا؟ تم مومن ہو اور اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی پر تانا زنی کرتے ہو، تو آپ کی طرف یہ گناہ منسوب ہوگا کہ نہیں کہ اس مومن نے تانا زنی کا گناہ کیا، اس مومن نے عیب جوئی کا اور عیب کو ظاہر کرنے کا گناہ کیا؟ تم تو مومن ہو اور اپنے مسلمان بھائی کو برے لقب سے یاد کرتے ہو، تو یہ گناہ تمہاری طرف منسوب ہوگا کہ نہیں کہ مومن ہونے کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائی کو برے لقب سے یاد کرنے کا گناہ کرتا ہے؟ تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد کسی مومن کی طرف گناہ کی نسبت ہو کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ بہت بری چیز ہے، تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو؟ ان تینوں کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہارے اوپر گناہ کی نسبت نہ آئے. اور ان کاموں کو کرنے کے بعد اور
اس کے انجام کو سمجھ لینے کے بعد اگر کوئی صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمائیں گے. وَمَن لَّمْ يَتُوب, لیکن جو شخص توبہ نہیں کرتا اور اس گناہ پر مصر رہتا ہے, ٹھٹھا کرتا رہتا ہے, لوگوں کی مذاق میں مبتلا رہتا ہے, لوگوں کی حکارت میں مبتلا رہتا ہے, لوگوں کی تحقیر اور تذلیل میں مشغول رہتا ہے, لوگوں کی عیب جوئی میں پڑا رہتا ہے, لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے, بیان کرتا ہے, اسی طرح لوگوں کو برے لقب سے پکارتا ہے جس سے لوگوں کی دل شکنی ہو, جس سے دل ناراض ہو, لوگ ناراض ہو. وَمَن لَّمْ يَتُوب, جو شخص توبہ نہیں کرتا, انہی کاموں میں لگا رہتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی لوگ ظالم ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ یہاں پکڑ ہوگی, یہ قصوروار ہیں اور ان کے ان اعمال کی سزا انہیں قیامت کے دن آخرت میں دی جائے گی. حضرت ابو جبیرہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے, تو ہم میں بہت سارے حضرات ایسے تھے جن کے دو دو تین تین نام تھے, اصل نام تو ایک ہی ہوتا ہے اور پھر کسی کو کوئی لقب ملتا ہے, کسی کو اچھے کام کی وجہ سے اچھا لقب ملتا ہے اور کسی کو برے عمل کی وجہ سے برا لقب مل جاتا ہے. کسی کو اچھا لقب دینا اور اچھے لقب سے پکارنا یہ تو بہت اچھی بات ہے, بلکہ سنت نبوی ہے, اور کسی کو برے لقب سے یاد کرنا, اسے برا لقب دینا اور برے لقب سے پکارنا یہ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کیا ہے. بہرحال نام ایک ہوتا ہے, کسی عمل کی وجہ سے, کسی نسبت کی وجہ سے دوسرا نام بھی آ جاتا ہے, تیسرا نام بھی آ جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کے یا اکثروں کے دو دو تین تین نام تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد کبھی کبھی آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو ایسے نام سے پکارتے تھے جس نام کو وہ پسند نہیں کرتا تھا, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا. اس کی غیر موجودگی میں کسی نے اس کا تذکرہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ غلط نام بیان کیا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا نہیں ہے. اب جب آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تذکرہ فرماتے تھے تو لا علمی کی وجہ سے اس نام سے تذکرہ فرماتے تھے جس نام کو وہ صحابی ناپسند کرتا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے دو نام ہوتے تھے یا تین نام ہوتے تھے, اور یہ دو تین نام رائج تھے, کبھی اس نام سے یاد کیا جاتا تھا, کبھی اس نام سے, جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ عمل صادر ہوتا تھا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جن صاحب کو اس نام سے پکارا ہے وہ صاحب اس نام کو پسند نہیں فرماتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ لا تنابزو بالالقاب, آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. اس میں ممانعت وارد ہوئی تاکہ سب کے سب لوگوں کے ان لقبوں کو ذکر کرنا چھوڑ دے جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے, اور جب سب کے سب لوگ اس نام کو بولنا بند کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ نام صحیح نہیں ہے. بہرحال ہمیں بھی اس سلسلے میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم غصے میں کسی کو فاسق کہہ دیتے ہیں, کبھی کبھی کسی کو حرام خور کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو کافر اور فاسق تک کہہ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مؤمن کی زبان سے کسی دوسرے مؤمن کے بارے میں کافر کا لفظ نکلتا ہے، تو اب یہ لفظ زبان سے نکل کر تلاش کرتا ہے کہ میں کس پر گروں، میں کس پر فٹ ہو جاؤں۔ اب یہ لفظ جاتا ہے اس مؤمن کے پاس جس کو کافر کہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ مؤمن ہے اور مؤمن کے اوپر لفظ کافر فٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ لفظ واپس آ کر اسی کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے جس نے یہ لفظ کہا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح قرآن مجید کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح کسی مؤمن کو کافر کہنا بھی کفر ہے۔ اللہ کی نظر میں تو وہ ایمان والا ہے، اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ایمانیات پر اعتقاد رکھتا ہے، اس لیے مؤمن ہے۔ اب اللہ کی مرضی کے خلاف ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ کافر ہے، جس طرح کسی کافر کو مؤمن کہنا کفر ہے، اسی طرح کسی مؤمن کو کافر کہنا بھی کفر ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو ٹھنگنا کہتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہتے ہیں، کسی کو اندھا کہتے ہیں، کسی کو کانا کہتے ہیں۔ جس شخص میں کوئی عیب ہمیں نظر آ رہا ہے، اس عیب کو پیدا کرنے والے رب اکرم ہیں۔ ایک گاڑی ہے، اگر اس گاڑی میں کوئی نقص نظر آتا ہے اور اس نقص کو ہم بیان کرتے ہیں، تو اس میں گاڑی کا قصور نہیں ہے بلکہ گاڑی بنانے والے کا قصور۔ تو اللہ تعالی کی مخلوق میں اگر ہمیں کسی میں کوئی عیب نظر آتا ہے اور ہم اس کی عیب جوئی کرتے ہیں اور اس کو حقارت کے ساتھ وہ لقب دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے بنانے والے کی تنقید کر رہے ہیں۔ اس لیے منع کیا گیا کہ لا تنابزوا بالالقاب، آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ ایک مسئلہ یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اصل نام سے بالکل مشہور نہیں ہوتے اور وہ برے لقب ہی سے معاشرے میں مشہور ہیں۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک شخص کا نام ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، احمد ہے۔ اب اس شخص کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اسماعیل بھائی نے یہ کہا ہے، تو لوگ پوچھیں گے کہ کون سے اسماعیل بھائی، پہچانیں گے نہیں۔ لیکن ان کا جو برا لقب ہے جسے وہ پسند نہیں کرتے خود بھی، اس لقب کو بولے بغیر کوئی ان کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں اس کے اس لقب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لقب کو استعمال کیے بغیر کام ہوگا نہیں، ہم سمجھا نہیں سکیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کے اس لقب کو ہم اب جب استعمال کر رہے ہیں تو اس کو عار دلانے کے لیے نہیں، اس کی تحقیر کے لیے نہیں، اس کو ذلیل سمجھ کر نہیں، بلکہ کام کو انجام دینے کے لیے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے بڑے بڑے فقہا اور علماء گزرے ہیں جو اپنے برے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے اعرج، اعرج لنگڑے کو کہتے ہیں۔ آج بھی حضرات علماء کرام اور طلباء جب درس پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ امام اعرج رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دوسرے بہت بڑے عالم ہیں سلیمان الاعمش، اعمش کا معنی جس کی آنکھیں کمزور ہو، جس کی آنکھوں میں چندیاپن ہو۔ تو ان کے نام سے ان کو کوئی نہیں پہچانتا، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے وہ۔ اسی طرح ایک دوسرے ہیں، ان کا نام ہے احول، احول کا معنی بھینگا ہونا، جسے ہم گجراتی میں باڑا کہتے ہیں۔ اب یہ برا نام ہے, کسی کو بھینگا کہا جائے وہ ناراض ہو جائے گا, لیکن وہ اسی نام سے معروف ہے. امام احول رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں, وہ کبڑے تھے, ان کی کمر جھکی ہوئی تھی, تو وہ مشہور ہو گئے احدب کے لفظ سے, امام احدب رحمۃ اللہ علیہ. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برے لقب سے مشہور ہو گیا ہے اور اس لفظ کے بغیر سامنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا, تو اس صورت میں اس کے اس نام کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالو ہماری نیتوں کو جانتے ہیں کہ ہم ہنسی مذاق میں وہ لقب استعمال کر رہے ہیں یا اپنا کام پورا کرنے کے لیے. چنانچہ محدث اعظم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ حدیث کی سندوں میں کچھ ایسے حضرات آتے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ایسے لقب ہے جو اچھے نہیں ہیں, میں نے فلاں سے سنا, انہوں 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 نے صحابی سے سنا, اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. تو یہ جو بیچ میں سند ہے حدیث کی, اس میں کچھ ایسے نام آتے ہیں کہ جو القاب سے مشہور ہیں اور وہ لقب اچھے نہیں ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ تمہاری نیت اس کی تذلیل اور تحقیر کی نہیں ہے بلکہ پہچان کرانے کی ہے. اگر تذلیل اور تحقیر سے ان کو عارج کہا جائے گا, لنگڑا, بھینگا, چندیا, تو پھر اللہ جل جلالہ عام نوالہ ناراض ہوں گے, یہ حرام میں داخل ہو جائے گا. یہاں پر امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اور امام عارج رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب عبرت والا قصہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ استاد شاگرد تھے, امام اعمش اور امام عارج. اب ایک تو تھے لنگڑے اور دوسرے کمزور آنکھوں والے, چندیا پن تھا آنکھ کے اندر. اب دونوں جب ساتھ نکلتے تھے, استاد کو اپنے شاگرد سے بہت زیادہ محبت تھی اور شاگرد کو اپنے استاد سے اس سے زیادہ محبت تھی. اب وہ چھوڑے ہی نہیں پیچھا حضرت کا, حضرت کے ساتھ ساتھ رہے. اب جب یہ دونوں باہر نکلتے تھے تو عوام الناس کا کیا کہنا, جہالت میں خاص طور پہ جب ڈوبے ہوئے ہوں, وہ ان دونوں کی مذاق کرتے تھے کہ دیکھو عارج اور اعمش یعنی لنگڑا اور چندیا دونوں ساتھ جا رہے ہیں. جیسے ہی یہ دونوں ساتھ نظر آتے تھے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے تھے. ایک دن استاد مکرم نے اپنے شاگرد سے یہ کہا کہ میاں دیکھو, اب جب بھی میں باہر جاؤں تو تم میرے ساتھ نہ آیا کرو. تم میرے ساتھ نہ آیا کرو اس لیے کہ لوگ ہماری مذاق کرتے ہیں. تو شاگرد نے کہا حضرت مذاق کرتے رہے, آپ کو ہم سے محبت ہے, ہمیں آپ سے محبت ہے, وہ گنہگار ہوتے ہیں اور ہمیں اجر ملتا ہے. نوجر ویا سمون, اس میں تو ہمارا فائدہ ہے, ہم دونوں باہر نکلیں گے اور وہ ہماری مذاق کریں گے تو ہمیں اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس سب ربر اجر دیں گے اور وہ گناہ کر رہے ہیں, اس میں ہمارا کیا نقصان ہے. تو استاد مکرم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے, آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے یہ کہا کہ نسلم ویسلمون خیر من ان نوجر ویسمون, ہمیں اجر ملے اور وہ گنہگار ہوں, اس سے یہ بہتر ہے کہ ہم ذلت سے صحیح سالم رہیں اور وہ گناہوں سے صحیح سالم رہیں. اندازہ کرو کہ ایک مسلمان بھائی کو گناہوں سے بچانے کے لیے کتنی قربانی کر رہے ہیں کہ اپنے شاگرد سے منع کر دیا کہ تم میرے ساتھ مت آیا کرو. کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ گنہگار ہو رہے ہیں اور ہمیں اجر مل رہا ہے, لیکن ہمیں اجر نہ ملے اور وہ گناہوں سے بچ جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ہمیں اجر ملے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. خیر عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی لقب اور برا لقب مشہور ہو گیا ہے اور اس کے بغیر وہ پہچانا نہیں جا سکتا, تو اس صورت میں اس کو اس لقب سے یاد کرنا جائز ہے. ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائی کو اچھے لقب سے یاد کرنا اور اچھا لقب دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اپنے مسلمان بھائی کو اچھے لقب سے یاد کرنا, اچھا لقب دینا, اچھا ٹائٹل دینا. کسی مناسبت سے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس شخص نے یہ عمل کیا ہے اور اس پر یہ ٹائٹل فٹ ہوتا ہے اور وہ بہت اچھا ہے, تو اس کو اس ٹائٹل سے یاد کرنا اور وہ ٹائٹل دینا, وہ لقب دینا, یہ سنت نبوی ہے. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کا ٹائٹل دیا. عتیق اس کو کہتے ہیں جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا. فاروق اس کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہو, فرق کرنے والا ہو. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کا لقب ملا. ذوالنورین اس لیے کہا گیا کہ آپ کے گھر میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں, آپ کے نکاح میں دو صاحبزادیاں تھیں. اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا, اللہ تعالی کی تلوار. تو اچھے لقب دینا, اچھے نام دینا اور اچھے لقب اور اچھے نام سے پکارنا اپنے مسلمان بھائی کو, یہ سنت نبوی ہے. اور اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ تو بات لقب کی چل رہی ہے, اپنے یہاں جب بچے پیدا ہوں تو انہیں جو ان کا اصلی نام ہے وہ اچھا دینا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ناموں کا انسان پر اثر پڑتا ہے. اگر اچھا نام ہوگا اس میں اچھائی آئے گی, برا نام ہوگا اس میں برائی آئے گی. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کل قیامت کے دن جب نام اعمال تولے جائیں گے اور نام اعمال کے تولے جانے کے نتیجے میں رزلٹ نکلے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی, اس وقت ہر شخص کے اصل نام کو حضرت جبریل امین پوری مخلوق کے سامنے پکار کر اعلان فرمائیں گے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا, فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا. تو اتنے بڑے مجمع کے سامنے جب ہمارے بچے کا نام پکارا جانے والا ہے تو ہمیں اچھا نام دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے. حکم ہوا سمو بأسمائی الانبیاء, انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے, علماء امت اولیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے تاکہ ان کی نیکیاں بھی ان میں منتقل ہوں, ان کی نیکیاں بھی ان میں منتقل ہوں. اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں ان بری حرکتوں سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالی جو ہے ہمیں مسلمان بھائیوں کی عظمت محبت عطا فرمائے. سیف اللہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا, اس ضمن میں حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب و غریب بات یاد آ گئی, وہ عرض کر دوں کہ ایک دفعہ شاہ جی تقریر کر رہے تھے اور حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب ذہانت دی تھی. ایک وکیل صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت ایسا کوئی نسخہ بتائیں کہ میں کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تمسخر تھا اور عالم کے ساتھ ایک مذاق تھی, اور وہ چونکہ وکیل تھے جدید تعلیم یافتہ گریجویٹ, تو ان کے دماغ پر یہ نشہ تھا کہ مولوی بدھو ہوتا ہے. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسا نسخہ تو بتا سکتا ہوں کہ آپ کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹیں, لیکن آپ ناراض نہ ہوں. تو کہ نہیں نہیں بتائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کسی مزدور کو کرائے پر لے لیں اور اس مزدور کے ہاتھ میں ایک جوتی پکڑوائیں اور اس مزدور سے کہے کہ میرے سر پر جوتی مارتے رہو. اب جب وہ جوتی مارنا شروع کرے تو جوتیاں کھاتے رہو, اس پر جو غصہ آئے اسے پیتے رہو, کھانا بھی چلتا رہے گا پینا بھی چلتا رہے گا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ نے عجیب ذہانت دی تھی حضرت شاہ طاء اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. امت پر بہت بڑا احسان ہے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا. تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے, تو ایک شخص کھڑا ہو گیا غیر مسلم اور اس نے یہ کہا کہ شاہ جی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے خالد بن ولید, پوری زندگی ان کی جہاد میں صرف ہوئی اور ظاہر ہے کہ ہر صحابی کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جہادوں میں شرکت کی اور ارباب سیر نے لکھا ہے ان کی حالت میں کہ پورے جسم پر چمڑی کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی زخم نہ پہنچا ہو, اور مر رہے ہیں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رو رہے ہیں کہ اللہ شہادت کی موت سے میں محروم ہو کے جا رہا ہوں. خیر انتقال ہو گیا. تو اس غیر مسلم نے کہا کہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی جد و جہد جو دین کے خاطر تھی وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں تھی, اس لیے کہ اگر وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتے تو اللہ جل جلالہ عام منوال انہیں ضرور شہادت سے سرفراز فرماتے. اچانک ہی اس نے سوال پوچھا, شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اپنی حکمت سے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا تھا, اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت اسی صورت میں نصیب ہو سکتی تھی کہ کوئی کافر انہیں قتل کرتا, اور وہ اللہ کی تلوار تھے, اگر کوئی کافر انہیں قتل کرتا تو قیامت تک کافر فخر کرتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑا ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کسی کافر کی زبان سے یہ بات نکلے کہ میں نے اللہ کی تلوار کو توڑا. اللہ تعالی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کی تلوار تھے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کی سچی نیت کی وجہ سے قیامت کے دن ان کا حشر شہدا کی شرط ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان ہمارے اسلاف اور اکابر کی خوب محبت عطا فرمائے اور ہمیں آپس میں بھی خوب محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپس کے انتشار افتراق سے حفاظت فرمائے, کینے سے بغض سے حسد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر مجتمع فرمائے اور ہم سب کو آپس میں خوب محبت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اور اچھے اچھے القاب کے ساتھ محبت کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.